لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں. ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمومنات، مسلمین والمسلمات، اپنے تمام مرحومین کے لیے اور بالخصوص مرحوم ہاشم صاحب اور دیگر علماء ان کے لیے سال فرما دیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صل على نبينا الفرج. اس اشرا اولى کی یہ آخری مجلس ہے اور بہت بہت آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، حوصلہ افزائی کی، اور منتظمین کا بہت بہت شکریہ کہ بہرحال زحمتیں کی انہوں نے، خدا توفیقات میں اضافہ کرے یقیناً، اور بالخصوص وہ علماء جو یہاں کے اوپر ہیں بھومی، ان کی زحمتیں مشقتیں خدا ان کے درجات میں اور اضافہ کرے انشاءاللہ. اغائے نادر وغیرہ جیسے آ جاتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ نادر صاحب آ گئے ہیں، کیسے بیٹھتے تھے، کہاں بیٹھتے تھے. واقعاً یہ بزرگوار لوگ ہیں کہ جو حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور اس میں جو سب سے اہم ہیں وہ آغائے ابو طالب طباطبائی صاحب ہیں. بہرحال وہ بزرگوار ہیں، وہ استاد ہیں ہمارے، ہمارا جو رابطہ ہے وہ حاطف غیبی والا ہے. حاطف کہتے ہیں عربی میں ٹیلی فون کو، یعنی ہمارا جو رابطہ ہے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ میں نے ان کو دیکھا. بہرحال عجیب ہے کہ میں آیا یہاں کے اوپر اور منور بھائی سے کہا بھی تھا کچھ ایسا کریے کہ جس سے ہم بہرحال آغا کی زیارت نصیب ہو جائے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ بہرحال یہ ویسے کرنی والا حساب ہو گیا. بالکل بہرحال میں ویسے کرنی نہیں ہوں، لیکن سچویشن حالت کچھ ایسے ہی ہو گئی تھی. بہرحال بہت بزرگوار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ مجالس یا جہاں جہاں بھی مجلس پڑھی ہے میں نے، اس میں جتنی اچھی باتیں ہیں وہ سب انہی کے کھاتے کی ہیں، اور جتنی خراب ہیں وہ سب ہمارے کھاتے کی ہیں. کیونکہ بہرحال موٹیویٹ کرتے تھے، گائیڈ کرتے تھے، یہاں سے بیٹھے بیٹھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. واقعاً ایک دلسوز और जिसे कहना चाहिए वाकयन दीन को तरवीज देने के लिए और दीन को कवि करने के लिए, बहरहाल यहीं से वो तालीमात दिया करते थे हम सबको। और अकेला मैं ही नहीं हूँ, नहीं पता कितने ऐसे तालिबे इल्म होंगे जो उनके ज़ेर साए होंगे। खुदा बहुत ज़्यादा उनके दर्जात में इजाफ़ा करें इंशाअल्लाह, तौफीकात में इजाफ़ा करें इंशाअल्लाह, और जो हाजात हैं उनकी इंशाअल्लाह उसे बरवरदा करें। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले हम पर। गुफ्तगू जो चल रही थी वो यही है कि अहले बैत राहे नजात हैं। अब तक की सीधी सीधी बात और दो दो चार की बात ही यही निकली है कि सिवाय दर अहले बैत के कहीं नजात नहीं है इंसान के पास। चाहे वो कुरान उठा के देख लीजिए, चाहे सीरत रसूल उठा के देख लिए, सब जगह आपको अहले बैत ही अहले बैत ही अहले बैत ही नज़र आएंगे चीज़ों। और फिर जब अहले बैत ही हैं हर जगह, तो फिर हमें भी उन्हीं की तासी करनी चाहिए, उन्हीं की पैरवी करनी चाहिए। क्योंकि कुरान जो नाजिल किया अल्लाह ने, कुरान जो दिया वो भी रसूल ही को अता किया, और अहले बैत जो दिया वो भी रसूल को ही अता किया। एक अजीब बात यही है कि लोगों ने कुरान तो ले लिया उनसे, लेकिन अहले बैत को छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो रसूल पर भरोसा नहीं करते थे और उन्होंने एक चीज़ को ले ली अपने अतबार से, दूसरी चीज़ को छोड़ दी। इसलिए कि आप कहीं जाइए किसी डॉक्टर के पास और आप भरोसा है कि डॉक्टर दिखाने आए हैं, वो अगर आपको दवा दे कि साहब ये दो गोली हैं जो रात में लेनी है, दो गोली जो हैं वो दिन में लेनी है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे जो दिन वाली है उसको ले लें और रात वाली को छोड़ दें, कि ये तो बिल्कुल अक्ल से परे बात हो गई। जो दो गोली दिन की है उसको दिन में खानी, जो रात की वो रात में खानी, तभी शिफा मिलेगी। तो मसला यहाँ पे यही है कि मुसलमानों ने, रसूल ने जो दो चीज़ें दी थी वो क्या है, एक अहले बैत है एक कुरान है, उसमें से क्या किया उन्होंने, एक को ले लिया और दूसरे को छोड़ दिया। लिहाजा सूरत हाल क्या होगी, तो आपको पता है कि जब आदमी आधी दवा खाता है तो मरज कहाँ पहुँच जाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मत पर। यही वजह है कि आप देखिए एक अजीब इस्लाम पेश करके रख दिया, कार्टून बना दिया। कार्टून किसे कहते हैं, आप कार्टून देखा है, यानी इंसान जिसका कार्टून होता है उसकी वो हूबहू होता है, बिल्कुल हूबहू। बस कभी उसकी नाक बड़ी कर देते हैं, कभी उसके कान बड़े कर देते हैं, कभी उसका पेट बड़ा कर देते हैं, वो बन जाता है कार्टून। तो मसला यही है कि इस्लाम को जो लिया है वो पूरा नहीं लिया उन्होंने, कभी किसी की नाक बड़ी कर दी, किसी के कान बड़े कर दिए। लिहाजा आज मुसलमान जो है वो जिल्लत रुसवाई की ज़िंदगी जी रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से जवाब दें। कि अब अगर मसलन जो है रसूल ने 6 साल की बच्ची शादी कर ली तो अब जवाब दो इसका, नहीं दे पा रहा आदमी जवाब। यानी पूरे जो है वो जिसे कहना चाहिए, बड़ा लखनऊ हिंदुस्तान में तो बड़ा चर्चा गर्म है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, और लेकर के आते देखो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि 6 साल की बच्ची से शादी कर ली। तो मसला यही है कि आदमी जहाँ अहले बैत को छोड़ देगा तो फिर उसकी अक्ल काम नहीं करेगी सही तरीके से। लिहाजा मिहार किसके हाथ में अल्लाह ने दी है, अहले बैत के हाथ में दी है। जब मिहार उनके हाथ में रहेगी तो अक्ल भी सही कार फरमा होगी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मतलब। बहरहाल ये पूरी अब जो आपकी 11-12 दिन की गुफ्तगू है उसका पूरा खुलासा आपकी खिदमत में पेश करना है, और वो ये है कि अगर आप देखें कि अल्लाह ने गदीर के मौके के ऊपर यानी 3 मरतबा जिब्राइल को भेजा है, 3 मरतबा, एक बार आए या अली, रसूल ने जो हुक्म दिया कह दीजिए, दोबारा फिर नाजिल हुए या अली या रसूल अल्लाह, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कह दीजिए, 3री मरतबा, भैया आप कह दिए या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या अय्युह रसूल बल्लिग मा उंज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। अगर ये आपने नहीं किया तो कार्य रसालत अंजाम नहीं दिया। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है, देखिए आप कि भाई अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले थे लोग कि नहीं थे, भाई आखिरी हज है ना ये रसूल का, तो भाई अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले थे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलल्लाह कहने वाले लोग थे, फैक्ट था बिल्कुल। نماز آ چکی تھی، روزہ آ چکا تھا، حج آ چکا تھا، زکوٰۃ آ چکی تھی، ہے نا، شراب حرام ہو چکی تھی، جوا حرام ہو چکا تھا، تمام چیزیں ہو چکی تھی، ہو چکی تھی، ہو چکی تھی. ابھی کون سا ایسا حکم تھا کہ جس کی وجہ سے اتنا اہتمام کی، اے رسول اگر آپ نے اس کو انجام نہ دیا تو گویا 23 سال کی زندگی میں جتنی بھی زحمتیں آپ نے کی ہیں وہ سب آپ کی. بھائی قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر اس کو انجام نہ دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو رسالت ہی آپ کے انجام نہیں پائی صحیح طریقے سے، ہے نہیں. تو کون سا حکم ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس حبیب کو، کہ جس کو راتوں رات لے گیا معراج کے اوپر، جو کعبہ قوسین ادنی کی منزل پر فائز ہو، جہاں جتنے بھی آپ قرآن میں جہاں جہاں بھی رسول کا ذکر اللہ کر رہا ہے وہاں مخاطب ہو کہہ رہا ہے یا یاسین، ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لیکن یہاں خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الرسول. یعنی کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اب اللہ تھوڑا سا، جسے کہنا چاہیے، سخت ہو رہا ہے کہ بھیا اب یہ والا کام جو ہے آپ کو کرنا پڑے گا، ہے نہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. تو آپ ڈر اور خوف کی وجہ سے کیا ہے، آپ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس امر کو نہ دیں، بلکہ ہم کیا ہیں، ہم آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھیں گے. ہاں جب اللہ نے شر سے محفوظ رکھنے کا حکم دے دیا تو اب رسول آتے ہیں، ہاں، ممبر بنواتے ہیں کجاوہ کا، اور پھر کھڑے ہو کہتے ہیں من کنت مولا فاضا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. ہے نا، اتنا اہتمام. مگر یہ رسول پہلے نہیں بتا چکے تھے، نہیں، یہاں پر مجمع تھا، یعنی تاریخ اسلام میں جتنا بڑا مجمع یہاں ہے اصلا کہیں نہیں تھا، اس لیے کہ مدینے کے، مکے کے، حجاز کے، کہاں کے کہاں کے سب لوگ اکٹھا ہو گئے تھے، سب لوگ اکٹھا تھے وہاں پر. اور مزے کی بات یہ ہے، دیکھیں اسی قرآن میں ہی آگے، اسی آیت میں آگے جو بیان کیا ہے وہ کیا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. عجیب بات ہے، یعنی جو خطاب ہو رہا ہے سامنے کون موجود ہے، اصحاب رسول موجود ہیں، ہے کہ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کی ہدایت نہیں ہو سکتی. اے پروردگارا، ہم تو مسلمان دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ کہے گا ہمیں معلوم ہے ان کے دل میں کیا چل رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہ دیکھ رہا ہے کیا چل رہا ہے، ہماری جو آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں، ہے نہیں. اچھا عجیب بات ہے، آپ دیکھیں کہ جب سب چیزیں ہو گئی تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ ہو گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ ہو گیا، نماز، روزہ، سب کچھ مہیا، اب یہ ایک اہم حکم تھا اللہ کا، اب اس کو بھی دے دیا گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اس امر سے پہلے کوئی مر جائے تو جنتی ہے کہ نہیں ہے، بھائی ابھی حکم ہی نہیں آیا، تو جب حکم ہی نہیں آیا تو مر گئے تو جنتی ہے. بھائی مثال کے طور کے اوپر اگر ایک انسان نے نماز پڑھی اور روزے کا حکم نہیں آیا اور مر گیا تو جنتی ہے کہ نہیں ہے، بھائی نماز کا حکم آیا تو اس نے کام کر لیا اپنا، ٹھیک ہو گیا. بھائی روزے کا حکم آ گیا، حج کا حکم نہیں آیا، اسے نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج انجام اس لیے نہیں دیا کہ حکم نہیں آیا تھا اور مر گیا، ایسی صورت میں کیا ہوگا، وہ جنتی ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کو انجام دیا. تو مسئلہ یہی ہے کہ تمام چیزیں ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ اب اگر تم نے علی کی ولایت سے پہلے، اگر علی کی ولایت سے پہلے مر گئے تو جنت ہے، لیکن علی کی ولایت کے بعد مر رہے ہو اور علی کی ولایت کو نہیں مان رہے ہو تو بھی جہنم ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. علی کی ولایت کے بعد مر رہے ہو اور نہیں مانی تو جہنم، اگر مان لی تب کیا ہے، کبھی نماز مانی، روزہ مانا، حج مانا، اس کے بعد تمام چیزیں مانتے چلے آ رہے ہیں کہ شراب کو حرام جانا، جوئے کو حرام جانا، اب علی کی ولایت آ گئی، کب مان لیا، کب مسئلہ ہی نہیں کوئی. مشکل وہاں کے اوپر ہے کہ جہاں پر تم یہ نہ کہو اشہد ان علی حجت اللہ، یہ مشکل ہے. اگر تم کہہ رہے ہو اشہد ان علی حجت اللہ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے تمہاری کوئی لڑائی اور جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم چاہتے ہی یہی ہیں اور چاہت بھی اللہ کی یہی ہے. لہذا اللہ بارہا اور جگہ جگہ اہل بیت کے چہرے کو نمایاں کر رہا ہے، رسول نمایاں کر کے بتا رہے ہیں دیکھو ہمارے بعد یہی وہ لوگ ہیں کہ تم کو نجات تک پہنچائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر چلائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تک پہنچائیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے وہاں پر. ایک سلوات بھی پڑھ دے محمد والے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتا چلا کہ جناب والا اگر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اور اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہہ رہا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافر کی ہدایت نہیں ہو سکتی. ہاں، زیارت جامع کبیرہ میں ایسی جملہ استعمال کیا ہے گیا ہے، کیا ہے؟ من جاہدکم کافر، جس نے آپ کا انکار کر دیا وہ کافر ہے. صراحتن جامع کبیرہ، جس نے آپ کا انکار کیا، کس کا؟ اہل بیت کا. جس نے اہل بیت کا انکار کر دیا وہ کافر ہے، اللہ بھی کہہ رہا ہے، رسول بھی کہہ رہے ہیں، آل رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں، انکار کر دیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بتائیے رسول کہ عبداللہ ابن عمر سے کہ اگر تمہارے ابا ہوتے تو ہمارے ساتھ ہوتے. ارے کہاں سے ہوتے؟ ابا ہی کا جب انکار کر دیا تو بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پاسبل ہے کوئی امکان ہے؟ اصلاً ممکن نہیں ہے. اور اللہ اسی لیے کہ اللہ ولایت کے سلسلے سے بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے. اب چونکہ زیادہ وقت نہیں رہا، نہیں تو جو انبیاء کس جو زندگی گزری ہے اور جن جن لوگوں نے اہل بیت سلام کی ولایت کو قبول کیا اور جنہوں نے تھوڑا مکس کیا تو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، یہ بڑا مسئلہ ہے. یہاں یہ مسئلہ ہے اس کے اندر. تو ہم آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا بتائیں؟ ممکن ہے ایسا کہ اہل بیت کو نہ ماننے لگا ٹھیک چل جائے گا؟ ہوگا امکان؟ نہیں رکھتا جی. سو یعنی پتا چلا کہ یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی اہل بیت کو مان رہا ہے اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے بات کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ ہے اور گناہ گار مثلاً؟ بھائی ہم گناہ گار ہیں کہ نہیں ہے؟ خطا گار ہیں کہ نہیں ہے؟ بھائی نماز نہیں. عباس کہتے نہیں کہ صاحب یہ جو آنسو ہے یہ کیسے بخشوائے گا؟ اسے نماز نہیں پڑھی ہے کیسے بخشوائے گا؟ روزہ نہیں رکھا ہے کیسے بخشوائے گا؟ حج نہیں کیا ہے کیسے بخشوائے گا؟ عجیب بات ہے واقعی. لیکن وہ اہل بیت کے ساتھ ہے. دیکھیں شرط ہے، شرط ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ ہے. تو اب پتا چلا کہ یہاں کے اوپر جب اللہ نے جب رسول نے من کنت مولا کہہ دیا تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی فرضیت لکم اسلام دینا، یعنی میں آج تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. اور کل میں نے حدیث بیان کی تھی لکل شیئن اساس، ہر چیز کی اساس ہے. وہ اساس الاسلام حبنا اہل البیت. اس بات پر دے محمد والے محمد پر. یعنی پتا چلا کہ جو ہر چیز کی اساس ہے اور اساس اسلام کی اہل بیت کی محبت ہے اور اللہ یہاں کہہ رہا ہے ہم تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گئے، تو وہ کون سا دین اسلام ہے کہ جس میں اہل بیت کی محبت پائی جا رہی ہو اس سے راضی ہیں؟ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اب بھیا اللہ راضی تو کیا کیا جائے؟ کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ بھائی جب صاحب خانہ ہی راضی ہے تو اعتراض کسی کو ہونے کی مطلب گنجائش ہی نہیں ہے. اصلاً اللہ کہہ رہا ہم راضی ہیں، لیکن شرط محب اہل بیت ہو، دل میں اس کی ولایت ہو اور لمحے بھر کے لیے ولایت سے غافل نہ ہو.
تو مسئلہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گناہگار، یہ خطاکار، یہ ایسا، یہ ویسا، یہ ویسا، یہ ویسا، پھر بھی اگر اہل بیت کی محبت کیسے نجات پائے گا، یہ کیسے پائے گا بھیا؟ دیکھیں اب یہ پورا خلاصہ میں آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں، اس کا پوری جو 11 مجلسیں 12 مجلسیں ہوئی ہیں اس کا پورا خلاصہ آج کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیسے ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے، میں نے کہا کہ اللہ ہے اللہ، ارے ہم آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کہ مولوی صاحب آپ تو خود ہی ٹھکانا نہیں ہے، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہل بیت کو چاہنے والا نماز نہیں پڑھتا، یہ بخش دیا جائے گا؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے. آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں نا ماشاء اللہ سے، الحمد للہ بہت ثواب ہے اس کا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، آیت الکرسی بڑی پاورفل چیز ہے، بڑی پاورفل چیز ہے، بڑی روایت ہے اس کے لیے. اس کے لیے روایت یہ ہے کہ جو شخص ہر نماز واجب کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کی روح بڑے آسانی سے پرواز کر جائے گی. ہاں یہ ایک فائدہ اس کا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اس کا قلب ہمیشہ منور رہے گا، روشن رہے گا. جو شخص اپنی آنکھوں پر آیت الکرسی پڑھے گا وہ یعنی ایسا ہو جائے گویا وہ چیزیں جو نارملی نہیں دکھتی ہوں گی وہ بھی انہیں دیکھنے لگے گا. آیت الکرسی، آیت الکرسی کے لیے اب دیکھیں کیا ہے، کیوں اتنی تاکید کی جا رہی ہے آیت الکرسی کے لیے، میں ابھی بیان کروں گا، وہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا آپ کہ کس طرح سے گناہگار خطاکار کو کیسے اللہ نجات دے گا، کیسے دے گا نجات. اب چونکہ آ گئی ہے تو دو تین باتیں اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ کس طرح سے نجات ملے گی. کہ اگر آپ آیت الکرسی کو ایصال کریں مرحومین کے لیے، اصل تو روایت میں ہے کہ قبر پہ جا کر کے پڑھے آیت الکرسی، قبر ہے کسی بھی قبر ہے، کسی عزیز اقارب کی، کسی کی بھی قبر ہے، اس پر اگر آیت الکرسی پڑھتا ہے تو بڑی فضیلتیں ہیں. لیکن بھائی تو مثلا مثال کے طور کے پر آدمی وہاں پہ نہیں ہے لیکن ایصال کرنا چاہتا ہے، اس کی فضیلت دینا چاہتا ہے، تو کہا جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اس کو مرحومین کے لیے ایصال کرے گا، روایت میں ہے کہ 40 نور اس قبر میں وارد ہو جائیں گے اور اس قبر کو وسیع کر دیں گے. عجیب بات ہے، ہاں 40 نور، ایک نور ہی کافی ہے، چھوٹی سی قبر ہے. کہنے نہیں مسئلہ یہ چھوٹی چھوٹی کی بات نہیں ہے، ابھی آگے تو بات سنیں کہ آگے کیا ہے. کہ یہ 40 نور جب وارد ہوں گے تو اس کی قبروں کو بڑا وسیع کر دیں گے اور خود اس مرحوم یا مرحومہ یا جو بھی جس کو بھی ایصال کر رہے ہیں اب تمام مرحومین کے لیے ان کے درجات میں اضافہ ہو جائے گا. اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ ایک صلوات پڑھ دے محمد پر، بلکہ بات یہ ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کر کے ایصال کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور بات یہاں پہ ختم نہیں بلکہ اور آگے روایت میں ہے کہ جس شخص نے آیت الکرسی کی تلاوت کر کے ایصال کیا ہے آیت الکرسی میں جتنے بھی حروف ہیں، جتنے بھی ورڈ ہیں، اللہ اتنے ملائکہ کو خلق کرے گا اور وہ ملائکہ قیامت تک کی اس کی طرف سے تسبیح کرتے رہیں گے. دیکھا آپ نے کس کی طرف تسبیح کر رہے ہیں، جو آیت الکرسی کو ایصال کر رہا ہے. آیت الکرسی میں کتنے ورڈ ہیں؟ تقریباً 175، یعنی اگر ایک بار آپ نے ایصال کیا تو 175 ملک اللہ نے خلق کر دیے. کس لیے؟ تاکہ وہ ہماری نیابت میں تسبیح و تحلیل کرتا رہے. ہاں اب بتائیے، ایمان سے بتائیے، اگر معصوم دعا کرے بارگاہ معبودی میں تو اللہ اس کی دعا کو رد کر سکتا ہے؟ امکان ہے. اور پھر اللہ ہی تو خلق کر رہا ہے. ہاں عجیب بات یہ ہے کہ اللہ ہی خلق کر رہا ہے تو کس طرح سے نجات ملنا ہے؟ کہ نجات ایسے ہی ملے گی کہ تم دوسروں کو نجات دو گے تم کو اللہ نجات دیتا چلا جائے گا. اس بات پر دے محمد والے محمد پر، تو اب بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ جناب والا جو رو رہا ہے غم حسین پر، ان گناہگار ہے خطا کار، کیسے معافی ہوگی بھیا؟ آیت الکرسی آئیے. اللہ ہو ولی الذین یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کیا ہے؟ ولی ہے. کس کا ولی ہے؟ جو ایمان لانے والا ہو. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میں. پچھلی گفتگو پر یاد ہے نہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم, یعنی ایمان کامل ہو گیا جس کا. بھائی جب دین کامل ہوا علی کی ولایت سے تو ایمان بھی کامل ہوا علی کی ولایت سے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اے پروردگارا تو ولی ہے. کس کا ولی ہے؟ کہا جو عاشق اہل بیت ہو. آمنو کون ہے؟ عاشق اہل بیت. جو عاشق اہل بیت ہے تو اب ظلمات کون لوگ رکھیں گے؟ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. نہیں پتا اپنی بات کو بیان کر پا رہا ہوں بیان کر پا رہا ہوں. ظلمات میں کون لوگ ہوں گے؟ کہ ظلمات میں وہی لوگ ہوں گے جو گناہگار ہوں گے, جو خطا کار ہوں گے, جن کی شاید نمازیں چھوٹ گئی ہوں, جن کے شاید روزے چھوٹ گئے ہوں. بھائی ظلمات وہی تو ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے ولی ہیں کہ جن کے دل میں اہل بیت کی ولایت پائی جا رہی ہو. تو میں کروں گا کیا کہ اس ظلمات سے نکال کے نور میں رکھ دوں گا ان کو. سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ایک اور سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بھئی آیت پڑھی میں نے آپ کی خدمت میں, کوئی غلط بات تو نہیں پڑھی نا. سیدھی سیدھی سی بات. اللہ کہہ رہا ہے کہ ظلمات سے نور کی طرف لے جائیں گے ہم. بھئی ظلمت میں رہنے والا کون ہوگا؟ ہیں کون ہوگا؟ بھائی گناہگار ہوگا. اب اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ کہہ رہے نہیں ہم تو مجھے معاف کریں گے. کیوں معاف کریں گے؟ کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت پائی جا رہی ہے. اللہ دیکھا آپ نے کتنی بڑی بات ہے یہ, قسم خدا کی. اور وہیں اسی کے آگے کیا کہہ رہا ہے؟ آگے کہہ رہا ہے کہ نور سے ظلمات میں ڈال دیں گے ہم. اب اس کی اور آگے دیکھے ہے نا کہ ہم ان لوگوں کو جو طاغوتی ہیں ان کو کیا کریں گے؟ نور سے ظلمات میں ڈال دیں گے. یعنی نور کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی نمازی ہے, روزے دار ہے, پرہیزگار ہے, مطلب اپنے لحاظ سے. لیکن چونکہ اہل بیت کی ولایت نہیں رکھتا تو اس کا کوئی نور فائدہ نہیں دے گا, بلکہ یہی نور اللہ کہاں لے جا کر کے ظلمات میں اس کو ڈال دے گا. کہ بس یہی تو ہے, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. يعني الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا ولي الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ختم. نماز تھی, ختم. روزہ, حج, زکات, خیرات, کچھ نہیں. کہا کیوں؟ کہا ولایت نہیں تمہارے پاس, ولایت نہیں تمہارے پاس. کہ یہ کیوں چلا گیا؟ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ. کہ یہ ولایت رکھتا تھا, ولایت تھی اس کے پاس, بگڑ گیا تھا. اب میں مثال دے تو کہ بات اور اچھے سے واضح ہو جائے, جو بچے ہوں اچھے ذہن میں بیٹھ جائے ان کے. اس سلوات پڑھ دو محمد والے محمد پر. اب آخری مجلس میں تو کم سے کم تھوڑا حوصلہ افزائی کر ہی دیں سلوات کے ساتھ ہماری بھی. فرض کرے آپ کے پاس ایک ہیرا تھا, ہیرا, ڈائمنڈ, ڈائمنڈ تھا, وہ گندگی میں گر گیا, گندگی میں گر گیا. تو کیا اس گندگی کی وجہ سے اس ہیرے کے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. ہے ہیرا تھا کہ بس چھوٹ گیا, گندگی میں چلا گیا. ارے یہ کیا ہو گیا؟ آپ چھوڑ دیں گے اسے؟ چھوڑیں گے اسے؟ ایمان سے بتائیے, نہیں چھوڑیں گے. ارے بھیا ہاتھ دھو لیں گے ہم. کیوں؟ اس لیے کہ گندگی اس میں سرایت نہیں کی ہے. اللہ اکبر. بھائی یہی اہل بیت ہے, پاکیزہ ہے اندر سے, طاہر ہے اندر سے. ارے گناہوں نے جو گھیر رکھا ہے, اگر اللہ چاہے, اہل بیت چاہے, اگر صاف کر دے تو ہیرا ہیرا رہے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور وہی اگر اشغال ہو, گندگی ہو, اس کے اوپر سونے کی پالش کر دی ہو, تو کیا اس اشغال, اس گندگی کی قیمت اس سونے کے پانی سے بڑھ جائے گی؟
نہیں بڑھے گی، ہاں وہ ویسے ہی ویسے ہی رہے گا، ہے نا؟ اسے بارہ ایک ہی مصرع بتاؤں گا، دوسرا نہیں بتاؤں گا. کیا ہے کہ نہالے دودھ میں کوا تو بگلا ہو نہیں سکتا. ہاں آگے والا نہیں بتائیں گے لیکن
اللہم
صل علی محمد وآل محمد وجل. یہی ہے اصل، یہ نماز، یہ روزہ، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں اگر ولایت نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر نہانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں لیکن ولایت پائی جا رہی ہے اگر، ہاں یہ کرن موجود ہے، یہ ہمارا کنیکشن ہے، یہ کنیکشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی مثال نہیں ہو سکتی کہ اگر ہیرا پہ گندگی چڑھ جائے، گندگی لگ جائے تو ہیرا ہی رہے گا، ہیرے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اہل بیت کے چاہنے والے کیا ہیں؟ ہیرا ہیں، ہیرا. امام زمانہ یہ اپنی توقی میں کہتے ہیں کہ پروردگارہ یہ ہماری بچی ہوئی مٹی اور نور سے خلق ہیں، ہاں یہ گناہ گار ہیں، یہ خطا کار ہیں، ہمارے خمس کے عوض میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. جی بڑی بات ہے واقعی، اتنا لطف کرم اپنے امام کر رہے ہیں. ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے امام سے بالکل رابطے میں رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو ہر لمحے، ہر وقت، ہر آن. یہی ولایت ہے جی، تو یہی ولایت ہے. اب دیکھیں کہ امام ہادی علیہ السلام کی حدیث ہے یہ، اور مطالع الانوار کتاب کا نام ہے، آغا تہرانی کتاب ہے، اس میں حدیث یہ نقل ہے. اور یہ نقل کس سے بتایا آپ سے؟ یہ ہے شیطان سے. بڑی خوبصورت حدیث ہے، بہرحال جو بزرگ ہیں انہوں نے سنی ہوگی، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں میں، بڑی خوبصورت حدیث ہے. اور کس سے ہے یہ؟ حضرت ابلیس سے. لیکن مولا نقل کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کہا اس نے، وہ کہا کیا ہے نا، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. امام فرماتے ہیں کہ کہتا ہے عبدت اللہ فی سبع السماوات وعصیت فی سبع الارض ولا وجدت ملکاً مقرباً ولا نبیاً مرسل. یعنی میں نے ساتوں آسمانوں کے اوپر عبادت کی ہے، ہر آسمان پہ عبادت کی میں نے، اور ساتوں زمینوں کے اوپر ہم رہے ہیں. ساتوں آسمانوں پر ہم نے عبادت کی اللہ کی، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور یہ ساتوں زمینوں کے اوپر ہم رہے ہیں. کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ولا وجدت ملکاً مقرباً ونبیاً مرسل. میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں پایا کوئی نبی ہے، کوئی ملک مقرب، کوئی نبی ہے مرسل اس وقت تک اس کو مقام ملا ہو. کس وقت اس کو مقام ملا ہو؟ پھر وہ آگے فرماتا ہے وَإِلَّا وَهُوَا يَتَقَرَّبُ بِحُبِّ عَلِي ابْنِ عَبِي طالب. یہاں تک کہ اس کے دل میں ہے علی علیہ السلام کی محبت نہ ہو، بس پتا چلا کہ چاہے وہ ملک مقرب ہو اور چاہے وہ رسول مرسل ہو، اس وقت تک اس کو بلندی عطا نہیں دی اللہ نے جب تک اس کے دل میں علی کی ولایت نہیں تھی. سوچے پھر ہم آپ کس کھیت کی مولی ہیں. ملک نہیں بڑھ پا رہا ہے، رسول نہیں بڑھ پا رہے ہیں، مگر یہ کہ ولایت اہل بیت کا ہونا ضروری ہے. ہمارے لیے تو بدرجے اولا، بدرجے اولا، کیونکہ بھائی ملک بھی معصوم ہے اور انبیاء بھی معصوم، ہم تو غیر معصوم، گناہوں کا پتلا. تو ہمیں تو زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان سے ساتھ جو ہے ساتھ رہے، تاکہ اپنے آپ کو سیو بھی کرتے جائیں اور ہماری نجات بھی ہوتی جائے. ہاں عزیز، دیکھا آپ نے یعنی کس طرح سے اہل بیت سلام کی جو فضائل اور کمالات ہیں اللہ رسول اس کو بیان کرنا چاہتا. لیکن اب مسئلہ یہ کہ ایک آدمی چاہتا ہی نہ ہو قبول کرنا کسی بھی ریزن سے، ہو سکتا ہے پیٹ میں حرام بھرا، ہو سکتا ہے اصلا نجس الخلقت ہو اس کی، یہی دو کئی چیزیں ہیں نا کہ جس کی وجہ سے اہل بیت سے انسان دور ہوتا. مگر نا ہر انسان، اگر کسی بھی انسان کے اندر طہارت پائی جا رہی ہو تو چاہے وہ یہودی ہو، چاہے مسیح ہو، چاہے وہ
سکھ ہو چاہے عیسائی ہو چاہے کسی بھی مسلک کا ہو, وہ اہل بیت سے کیا رہے گا, متاثر رہے گا, متاثر رہے گا اگر طہارت پائی جا رہی اس کے اندر. جیسے ہمارے کیا ہندوستان میں باقاعدہ یہ 10 دن میں باقاعدہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے اخوال لگتے ہیں, گاندھی جی نے صاحب کیا کہا, فلاں نے کیا کہا, فلاں نے کہا کیا, اہل بیت کے سلسلے سے, حسین کے سلسلے سے, یعنی متاثر ہیں ان سے وہ. تو اہل بیت اور انسان کے درمیان کیا چیز آڑے آتی ہے؟ نجاست, کثافت. اس سے ہمیں محفوظ رہنا, یعنی ہمارے پیٹ میں حرام نہ بھرا ہو, یہ شرط ہے, حرام نہیں بھرا ہو. جو مال ہو وہ خبز نکلا ہوا ہو, کسی کا مال غصبی نہ ہو, چھینا نہ ہو, رشوت کا نہ ہو, سود کا نہ ہو, یہ نہ ہو. اگر یہ ہے تو پھر اہل بیت سے دوری ہو جائے کسی سے. ہاں لیکن اگر کلیئر ہے, گناہ ہے, ٹھیک ہے, مطلب چل جائے گا, یہ چل جائے گا. لیکن جہاں یہ بڑی چیزیں آ گئیں گی تو تب پھر وہ حائل ہو جائے گا, تب مسائل پیدا ہو جائیں گے. اسی لیے اہل بیت نے جو سب سے زیازیادہ تاکید کی ہے وہ ان چیزوں پہ کیا. لہٰذا آپ نے دیکھا, یعنی کل خلاصہ کیا ہے کہ قرآن بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھیا ہم ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے جائیں گے, ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے جائیں گے. اب کیا کر سکتے ہیں بتائیں؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کسی ملک مقرب کو, کسی نبی مرسل کو کہ اس کو اللہ نے تقرب دیا ہو, مگر یہ کہ اس کے دل میں اہل بیت کی, علی کی محبت پائی جا رہی ہو. عزیزو, ایک شخص آتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس, بہرحال اگر کچھ 10 منٹ دیر ہو جائے تو بہرحال معاف کیجیے گا, بہرحال تاکہ آخری مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پوری بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلوں. ایک شخص آتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس اور مولا سے کہتا ہے کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ کے محب سے محبت کرتا ہوں, جس کو آپ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال جانتا ہوں, جس کو آپ نے حرام قرار دیا اس کو حرام جانتا ہوں, اور میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں. یعنی حرام چیز کو, حلال چیز کو انجام دیتا ہوں, حرام چیز کو انجام نہیں دیتا. کیا ہماری نجات ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے امام باقر علیہ السلام 3 مرتبہ کھڑے ہو گئے, ایک مرتبہ کھڑے ہوئے, پھر دوسری مرتبہ, پھر اس سے کہا کہ تم جنتی ہو, تم جنتی ہو. ایک مرتبہ جب اس نے سنا جنتی ہونا اپنے بارے میں تو لرز گیا, کانپ گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کہا آقا ایک بار اور کہہ دے, ایک بار اور کہہ دے. پھر مولا کہتے ہیں کہ تم جنتی ہو. ہاں آتا ہے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے, اس کو جب جانے لگتا ہے تو مولا خطاب کر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ جنت میں لوگ کیسے ہوں گے تو اس کو دیکھ لو. اللہ اکبر, عجیب ہے, یہ ہے جنت کا. دیکھنا ہے تمہیں جنت میں کیسے لوگ ہوں گے, اس کی طرح لوگ ہوں گے. عجیب, سوچیں آپ کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے اور کیوں نہ کیا جا رہا ہو. خود خدا بھی کہہ رہا ہے, آپ دیکھیں امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, امام فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ به الخیر, اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے, قذف اللہ, قذف ایک صلوات پڑھ دے محمد اکبر, قذف فی قلبہ حب الحسین, اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے اور حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. اللہ خیر چاہتا ہے تو خیر. اچھا عجیب بات ہے, آپ دیکھیں, بس میں نے کہا شاید 5-10 منٹ مجلس بڑھ جائے. قذف, ایک چیز ہے وضع, ایک چیز ہے قذف. وضع کہتے ہیں رکھنے کو, رکھ دیا, رکھ دیا, مثلا مثال طور پر موبائل تھا میں نے رکھ دیا, اسے اس رکھنے میں ہماری کوئی انرجی ویسٹ نہیں ہوئی ہے نہیں. اچھا اس میں یہ ہوا کہ رکھ دیا تو ایک بار رکھا تو ہو سکتا ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہ چل پائے کسی نے رکھ دیا. آپ بیٹھے ہیں میری مجلس سن رہے ہیں اور کوئی آیا اور آپ کے پاس جو ہے تبرو رکھ کے چلا گیا,
آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ میں ہوئے تھے مجلس سننے میں, آپ کو پتہ نہیں چلا. تو یہ کیا ہو گیا, یہ ہو گیا وضع. وضع کے مطلب کیا ہے, رکھنے کے. یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہاں پہ امام کیا فرما رہے ہیں, امام فرما رہے ہیں اذا اراد اللہ به الخير قذف, یعنی قذف یعنی پھینک دیتا اس کی طرف. فرق ہے, پھینکنا مطلب کیا, یعنی اس میں انرجی ہوتی ہے. اب میں مثال دیتا کہ بات واضح ہو جائے. مثلا اگر آپ کو کسی دور کے اوپر ہدف لے کر کے تیر کو پھینکنا تھا, تو آپ جب کھینچیں گے اور تیر جائے گا تو اپنی انرجی کے ساتھ جائے گا, ہے نا. یا اور تھوڑا واضح کر دوں, واضح کروں مثال کے طور پر, اگر میرا آپ مثلا مثال کے طور کے اوپر روما مجلس سن رہے ہیں, بالکل میں ہوئے مجلس سننے میں, اور ایک مرتبہ میں نے اپنا رومال بنایا آپ کی طرح ایسے کر کے پھینک دیا, تو آپ چونک جائیں گے نہیں چونکیں گے, چونک جائیں گے نا. بات واضح ہوئی نہیں. ایک بات ہے وضع یعنی ہم کو پتا ہی نہ چلا, ایک بات ہے قذف یعنی ہمیں پتا چلے, یعنی پتا چلے. امام سعدی کیا فرما رہے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ اللہ حسین کی محبت کو تمہاری طرف ایسے ڈالتا ہے, ایسے پھینکتا ہے کہ تم سمجھ جاؤ. رگتا نہیں ہے, ہو سکتا ہے رگنے میں تمہیں توجہ نہ ہو, لیکن جب پھینکی جاتی ہے وہ چیز تو آدمی متوجہ ہو جاتا ہے. بس یہاں کے اوپر قذف استعمال کر کے بتایا کہ نہیں نہیں, میں پورا متوجہ کراتا ہوں کہ آؤ تم فرش ازا کے اوپر, اگر میں متوجہ نہ کراؤں تو تم کہاں ہوگے فرش ازا کے اوپر. اسلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. بس عزیز, دیکھا آپ نے, نہیں پتا چلا کہ کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے, کتنا اہتمام, کتنا اہتمام. اب سوچیں پھر ہم کیوں دور رہے ہیں, کس لیے دور رہے ہیں, اپنے بچوں کو اپنی فیملی کیوں دور رکھے ہیں. نہیں, ہم ہر وقت ہر لمحے اہل بیت امام حسین علیہ السلام سے قریب رہے ہیں, اور یہ وہی وقت ہے ہمارا جو قریب رہنے کا. عزیزوں اب میں آتا ہوں اس کے پورے خلاصے کے اوپر, کہ آپ دیکھیں کہ جناب یوسف ہے نا, جناب یوسف یعنی بچپن سے ہی آپ امتحان میں آ گئے, امتحان اللہ کا امتحان ہونا شروع ہوا ہے نا. 9 سال کی عمر میں تھے, جو بھائی تھے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا, وہاں پڑے رہے, وہاں سے نکلے آئے کہاں, بردہ فروش میں جہاں غلام بیچے جاتے تھے, وہاں بک گئے. کہاں گئے, عزیز مصر کے پاس آ گئے. اب وہاں تمام چیزیں ان کے ساتھ ہوتی رہی. میں بہت خلاصہ کر رہا ہوں اس بات کا, ہم مطلب اسے بتانا چاہتے ہیں کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نجات کی کشتی ہیں, اور سری نجات ملتی ہے. الگ مسئلہ یہ نہیں کہ تم حسین پر رو دیے ہو تو یعنی نجات پکی ہے, فیکٹ ہے بالکل. اب تک کی جو ہم نے آپ کے سامنے دلائل پیش کی اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے اصلاً. اب جو میں بیان کر رہا ہوں پورا خلاصہ, کس طرح سے اللہ ایک گناہگار کو کیسے معاف کر دے. تو یہ سیدھی اس بات تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں آیت الکرسی کی تلاوت فرمائی, اس میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نور سے ظلمات سے نور کی طرف لے جائیں گے اور ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے جائیں گے, تو سیدھی اس بات یہاں پہ نکلتی آتی ہے. لیکن اب جو سامنے کی بات ہے بالکل, جو بالکل ٹیلی کرنے والی ہے, وہ کیا ہے کہ جناب یوسف کے جو زندگی آپ دیکھیں گے تو بچپن سے لے کر کے مستقل آپ مصائب اور سختیوں میں رہے, ہے کہ نہیں, ان مصائب. اچھا ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جب اللہ کسی کے اوپر کوئی بلا نازل کرتا ہے, کوئی سختی نازل کرتا ہے, تو اس کے عوض میں اسے بہتر چیز عطا کرتا ہے. ہاں یہ فیکٹ ہے بالکل. اب چونکہ وقت نہیں ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, جب یعنی امتحان کی جب بحث ہے اس میں یہ ساری بحثیں آتی ہیں گی. ابتلا ابراہیم, یعنی ابراہیم کا امتحان لیا گیا مثلا, ہے نا. یا مثلا جو ہے فتنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, المان والبنون فی زینت حیاتی دنیا. اچھا یہ زینت حیاتی دنیا کا ہے, نہیں فتنہ بھی لفظ استعمال کیا اللہ نے. خب تو پتہ چلا جناب والا کہ جناب یوسف نے جو سختیاں برداشت کی ہیں مستقل بچپنے سے, 9 سال سے لے کر کے, اور مستقل سختیاں برداشت کر رہے ہیں اللہ, یہ سختیوں کو اللہ نے اس کا اجر کہا دیا. بڑی توجہ چاہ رہا, اجر کیا ہے, دیکھیے سب سے پہلا اجر یہ ہے کہ جناب یوسف کو ایک مقام اللہ نے عطا کیا, عزیز مصر بنا دیا, ہے نا. اب وہ تمام چیزیں, کیونکہ وقت بالکل نہیں ہے کہ ڈیپ میں ہم گفتگو کریں, ہم نے سوچا تھا کچھ گفتگو ہو جائے گی ڈیپ میں, لیکن بالکل وقت نے اجازت نہیں دی ہے کیونکہ ہمیں امام حسین کی طرف بھی آنا پڑے گا ابھی. تو جناب یوسف نے 9 سال سے لے کر کے اور آخر جب تک عزیز مصر نہیں ہوئے مستقل سختیوں کا سامنا کیا, مستقل جیل میں ڈال دیے گئے, آپ کوڑے کھا رہے ہیں لیکن برداشت کر رہے ہیں. اب اس کے عوض میں دیکھیے اللہ کیا دے رہا ہے, اس کے عوض میں, ان سختیوں کے عوض میں اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے یوسف کو عزیز مصر بنا دیا. وہ بھائی جو گمراہ تھے, بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, وہ بھائی جو گمراہ تھے, وہ بھائی جو جن کے دل میں حسد تھا, وہ بھائی جو گناہگار تھے, وہ بھائی جو قصد رکھتے تھے جناب یوسف کے قتل کا, ان بھائیوں کو ہدایت کس کی طرف سے ملی؟ جناب یوسف کی طرف سے. کیونکہ جب راز فاش ہو گیا کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں تو اب شرمندہ ہو گئے سب کے سب, اب کہنے لگے کہ یوسف ہم نے بڑی غلط کام کیا ہے. تو جناب یوسف کے جملے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی گلہ نہیں ہے, اللہ اکبر, ہماری طرف سے کوئی گلہ نہیں ہے, بس تم توبہ کر لو اللہ کی. ہاں, اب جب آتے ہیں اپنے والد کی محترم کے پاس کہ آپ ہمارے لیے توبہ, کہ ہمارے لیے استغفار کریے, تب وہ کہتے ہیں کہ میں شب جمعہ چنا, انہوں نے یعنی جمعرات, شب جمعہ چنا کہ شب جمعہ میں ہم جو ہے تمہارے لیے دعا کریں گے, اللہ جو ہے قبول کرے گا. تو پتہ چلا کہ جناب یوسف کو, جناب یوسف کو ان امتحان کے صدقے میں جو چیز ملی وہ کیا تھی؟ ایک تو عزیز مصر بن گئے, دوسرے وہ بھائی جو گمراہ تھے ان کو ہدایت ہو گئی, تیسرے تمام امت, تمام لوگ جو اس وقت تھے وہاں پر مصر میں, وہ سب قحطی کا شکار ہونے والے تھے, جناب یوسف کی ان سختیوں کے عوض میں اس قحطی کو کیسے جو ہے ختم کیا جائے, یہ کون ہے؟ اللہ نے جناب یوسف کو بتایا کہ اس طرح سے یہ قحطی دور ہوگی. بس پتا چلا کہ جناب یوسف اگر امتحانات دے رہے ہوں تو لوگ ہدایت بھی ہو رہی ہے, لوگ بج بھی رہے ہیں, مقام منصب بھی ہو, اور وہ نواز رسول جو فقر یوسف ہو, جو فقر یوسف ہو, جو سب کچھ قربان کر دے, تو وہ اپنے عزیز اقارب دوست کی ہدایت نہیں کر سکتا ہے کیا؟ ہیں, کر سکتا ہے. اب زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ حلت بفنائک. یہ کیا ہے حلت بفنائک؟ کیا ہے عزیز حلت بفنائک؟ حلت بفنائک, اب جو گاؤں کے لوگ ہوں گے وہ اس کو اچھے سمجھ جائیں گے, بہرحال میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. ایک جگہ ہوتی ہے جس کو نارملی ہم لوگ تو آفر بولتے ہیں, آفر, جہاں پر جتنے بھی غلہ کٹتا ہے, گیہوں, یہ سب چیزیں اس جگہ لا کے ڈالی جاتی ہیں, ہے نا. یعنی جتنا بھی غلہ کٹتا ہے, جتنا بھی اناج ہوتا ہے, وہ سب ایک جگہ ہوتی ہے, اس جگہ کے اوپر لا کے ڈھیر کر دیا جاتا ہے. یعنی کسان اپنے تمام چیزوں کو لا کر کے مالک کے سامنے ڈھیر کر دیتا ہے. کوئی کہتا ہے صاحب یہ ہمارے گیہوں ہیں, کوئی کہتا ہے صاحب یہ ہماری جو ہے, کوئی کہتا ہے صاحب یہ ہمارے چنے ہیں, کوئی کہتا ہے صاحب یہ ہمارے چاول ہے, یہ تمام چیزیں دھان ہیں, یہ تمام چیزیں اس کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ فنائک. یعنی پتا چلا کہ فنا کے مطلب کیا ہے, کہ جب کسان اپنی تمام تر چیزیں, اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے, سب کچھ جب مالک کے سامنے لا کے رکھ دے, کہا اس کو کہتے ہیں فنا ایک. یعنی اب پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے بارگاہ معبودی نے اپنے تمام اناج کو, تمام فصلوں کو بارگاہ معبودی میں لا کے پیش کر دیا. یہ اکبر کی لاش ہے, یہ قاسم کی لاش ہے, یہ اون محمد کی لاش ہے, یہ اصغر کی لاش ہے, یہ میرے بھائی عباس کی لاش ہے, یعنی سب کچھ ہم نے تیرے بارگاہ میں پیش کر دیا. یہ کیا کہلاتا ہے عزیزو؟ فنائے کا. اب سوچے ایک لمحے کے لیے جس نے سب کچھ قربان کر دیا ہو, کچھ نہ ہو جس کے پاس, یہی تو کہتے ہیں حسین ہم نے سب کچھ قربان کر دیا, سخت ہے واقعی. آپ سوچیں اللہ کے سامنے اگر سب کچھ قربان کر دے تو اللہ اسے کچھ نہیں عطا کرے گا ہے؟ یقین اللہ عطا کرے گا. حسین نے اللہ کے لیے ہی پورا گھر لٹا دیا. اکبر بتایا نا کہ جب رسول خدا نے امام حسین السلام سے اس محضر نامے کی بات کی اور کربلا کی بات کی تو امام رسول خدا امام حسین سے کہتے تھے کہ دیکھو تمہارا بھائی شہید کیا جائے گا کا قبول ہے, بیٹا شہید کیا جائے گا قبول ہے, عزیز و قارب شہید ہوں گے قبول ہے. تمام قبولیت کے بعد جب رسول خدا نے کہا کہ تمہارے بہنوں کے سر سے چادر چھینی جائے گی تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حسین کانپ گئے قسم سے, کہنے لگے نانا اے نانا کیا یہ اشکیا ہماری بہنوں کی چادریں چھین کے لے جائیں گے؟ کہا ہاں بیٹا تمہاری بہنوں کی چادریں چھین جائے گی. پھر امام پوچھتے ہیں کیا کیا یہ ہمارے سامنے ہوگا؟ رسول فرماتے ہیں نہیں بیٹا یہ تمہارے سامنے نہیں ہوگا, یہ تمہاری شہادت کے بعد قیام پر حملہ کر دیا جائے گا, ان سب کی چادریں چھینی جائیں گی, تمہارے زیورات کو لوٹا جائے گا, تمہارے تبرکات کو لوٹا جائے گا. حسین کی بڑا سخت تھا کہ زینب ام کلثوم کی چادریں حسین کے سامنے چھنے. لیکن ذرا سید سجاد سے پوچھئے, جب کسی نے پوچھا مولا اے مولا یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ آپ کو اذیت کہاں ہوئی, اذیت سب سے زیادہ کہاں ہوئی ہے, تو مولا کیا کہتے تھے؟ مولا کہتے تھے شام اشام اشام. کسی نے پوچھا مولا شام میں کیا تھا؟ کربلا میں تو آپ کا چچا مارا گیا, کربلا میں تو آپ کا بھائی قاسم پامال کیا گیا, کربلا میں ہی آپ کا ششمہ بھائی کے تیر سے شوبھا لگا, کربلا میں ہی آپ کا بابا مارا گیا, ارے شام میں کیا تھا؟ کہا شہادت ہماری میراث ہے لیکن شام میں اینا برداری کری گئی تھی تاکہ جب اہل حرم کو نکالا جائے جو نہ دیکھ سکتا ہو وہ بھی دیکھ لے. اللہ حاضر ہو, یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جس میں اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار تاوخ ہے. جیسو آپ بتائیں, ایمان سے بتائیں, اگر جس کے گلے میں خاردار توق پڑی ہو تو وہ گردن نیچے نہیں کر سکتا, جس کو نیچے نہیں کر سکتا کیونکہ جب بھی نیچے کرے گا نا ارے خار اس کے گلے میں چبھنے لگے گے. لیکن مختل میں لکھا کہ سید سجاد ارے کبھی اپنی گردن نیچے کرتے تھے, کبھی اوپر کرتے تھے, کبھی نیچے کرتے تھے, کبھی اوپر کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ سید سجاد یہ بتاؤ کہ کبھی اپنے سر کو اوپر کر رہے ہو, کبھی نیچے کر رہے ہو, آخر بات کیا ہے؟ جب سر اوپر کرتا ہوں تو ماں اور بھوپیا کھلے سر نظر آتی ہے, اور جب سر نیچے کرتا ہوں تاکہ میں نہ دیکھ سکوں تو یہ خاردار تو ارے ہمارے گلے میں چپتی ہے. حج کمل اللہ حاجز ہو, اس قافلے کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ابھی عاشور میں کہ جو ننگے پیر لوگ ہوئے تھے وہ کیسے اپنے محسوس کر رہے تھے اس تماتت آفتاب کو, پیر جلنے لگے تھے جسو ہے نہیں. لیکن ہماری مسافت تھوڑی سی تھی, گاڑی میں بیٹھے, گاڑی پار کی, فوراً بھاگتے ہوئے اندر چلے گئے. لیکن سید سجاد سے پوچھو ارے کربلا سے کوفہ تک تمازت آفتاب جسم کو جھسائے دے رہا ہے, ہاتھوں میں جو لوہے کی ہتھکڑیاں بیڑیاں پڑی ہیں ارے اتنا گرم ہو رہی تھی کہ امام سجاد کہتے ایسا لگتا تھا ہماری جان جلی جا رہی ہے. امام کہتے تھے ہماری جان جلی جا رہی ہے. ایک مرتبہ جب ایک اس قافلے کو ایک مقام پر روکا گیا تو جناب سجاد کی عجیب کیفیت تھی, آ کر کے پھوپھی اما کے پاس کہتی ہے بیٹا سجاد یہ بتاؤ کہ آخر کیا بات ہے, چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو رہا ہے؟ پھوپھی اما تمازت آفتاب اتنی ہے کہ ہتھکڑیاں بیڑیاں جلائے دے رہی ہمارے جسم کو. ایک مرتبہ بی بی نے تمام بیویوں کو بلایا اور زینب نے کہا آؤ اور اس کا حلقہ کر لو, شاید تھوڑا سا سکون مل جائے. بیویاں آئیں, امام سجاد کا حلقہ کر لیا. جب حلقہ ہو گیا اور امام پر سایہ پڑنے لگا تو ایک مرتبہ شم نے دیکھا کہ آخر یہ عورتوں نے حلقہ کیوں کر لیا. آگے بڑھا, تازیانہ لہراتا ہوا کہتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے. جناب زینب کہتی ہے, ارے میرے سید سجا, ارے تمازت آفتاب کی وجہ سے ہتکڑیا بیڑیا ارے اس کے وجود کو جلا رہی ہے, لہذا ہم نے اپنے احسار میں لے لیا. ایک مرتبہ ملون تازیانہ اٹھاتا ہے ہر بی بی کے, ارے میں نہیں چاہتا کہ سید سجاد کو سکون ملے, میں چاہتا ہوں سید سجاد. عزیزو کتنا سخت مرلما ہوگا وہ کہ جب یہ قافلہ چلا ہوگا. عزیزو روایت میں لکھا ہے کہ جب 11 محرم سے یہ قافلہ چلا تو کوفے یہ شام میں پہنچ گیا اور شام میں کہا کہ سب اس کو وارد نہیں ہونے دیا جائے گا, صبح کا انتظار کیا جائے, کوفے کو سجایا جائے. لوگوں سے کہا کہ جاؤ طبل بجاؤ, جاؤ اور جا کر کے خوشیاں مناؤ. روایت میں لکھا ہے کہ لوگوں کو حنا بانٹا گیا, مہندی بانٹی گئی کہ لگاؤ, اور آج حاکم خوارش کے اوپر جیت گیا. ایمان سے بتاؤ یہ وہی کوفہ ہے نا کہ جہاں مولا کائنات حکومت کی ہے. یہ جناب زینب ام کلثوم ارے یہاں کی شہزادی ہے. ایمان سے بتاؤ جناب زینب ام کلثوم پر کیا گزر رہی ہوگی. ان کو جناب کلثوم سے کہتی ہوں گی, اے بہن ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ کے پہچان لے, ارے یہ تو علی کی بڑی بیٹی زینب ہے, یہ چھوٹی بیٹی کلثوم. ہاں جی, رات گزرنے لگی, ان ملونوں نے اپنے لیے خیام کا تو انتظام کیا لیکن اہل حرم کو ایسے ہی چھوڑ دیا. انہوں نے اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا لیکن یہ بچے بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے. جب صبح ہوئی عزیزو اس قافلے کو گزارا گیا اندر سے, منادی ندا دیتا جا رہا تھا, لوگ تماشائی بنے دیکھ رہے تھے, عورتیں چھتوں پر تھیں مرد نیچے تھے. جب یہ قافلہ گزارا گیا اور ساتھ ساتھ میں جب یہ سرائے مقدس تھے جو نیزوں کے اوپر تھے, ایک مرتبہ ایک خاتون کی نظر علی اکبر کے چہرے پہ پڑ گئی. علی اکبر کے چہرے پہ پڑی, وہ کہتی ہے کتنا خوبصورت جوان ہے, کتنا اچھا جوان ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے قمر ہو, ماں ہو. اور کتنا جب خوبصورت ہے یہ تو اپنے ماں کے لیے کتنا حسین ہوگا. اے کاش ارے اس کے ذبح کے وقت اس کی ماں زندہ نہ ہو. لیلہ تڑپ کے کہتی ہے, ارے میں ہی اس کی ماں ہوں. عزیزو جب قافلہ اور تھوڑا آگے بڑھا تو ایک کرسی کے اوپر ایک عورت مسند نشین تھی جس کا نام شیری بتایا گیا ہے. یہ شیری کون ہے بتائے؟ یہ حسین کے در کی کنیز ہے. اس نے کہا تھا, آقا جب کبھی کوفی آئیے گا تو ہمارے گھر ضرور آئیے گا. حسین نے کہا تھا, شیری جب میں آؤں گا تو تمہارے گھر ضرور آؤں گا. جب یہ قافلہ گزارا تو ایک مرتبہ یہ بی بی کھڑی ہوئی, پوچھا یہ قافلہ کہاں سے ہے؟ کہا مدینے سے ہے. جیسے ہی مدینے کا نام سنا اس بی بی نے اپنی کرسی چھوڑ دی, زمین پر آ گئی. کہا مدینے میں؟ مدینے میں کس منطقے سے ہے, کس محلے سے ہے؟ تو کسی نے کہا کہ محلے بنی ہاشم. ایک ایک مردہ بیوی تڑپ گئی، کہتی ہے جناب زینب کے پاس آ کے کہتی ہے، اے بیوی ذرا اپنا نام بتاؤ کیا ہے؟ ارے تمہیں پتا ہے کہ بنی ہاشم کا محلہ کون سا محلہ ہے؟ کہا مجھے پتا ہے. کہا کس کا محلہ؟ کہا وہاں حسین رہتا ہے. کبھی بھی بیوی حسین کیسا ہے، حسین میرا آقا کیسا ہے، اس کی کوئی خیر خبر نہیں ملی؟ ایک مرتبہ زینب تڑپ کے کہتی ہے، اے شیری نو کے نیزا پر حسین کا سا. شیری تڑپ جاتی ہے، اے آقا اس طرح نہ بلایا تھا. زینب کہتی ہے، اے شیری میں زینب ہوں، یہ کلثوم. شیری ادھر کے آتی ہے، کچھ کھانے اور پینے کا نظام کرتی ہے. جناب سکینہ کو پانی دیا جاتا ہے، روایت میں ہے مختل میں لکھا کہ جناب سکینہ نے جیسے ہی کوزہ لیا پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی پھوپھی آپ نے پہلے ہمیں پانی کیوں دے دیا؟ جناب زینب کہتی، بیٹا جب سے چھوٹی تو تم بہت پیاسی ہو بیٹی، تمہارے بہت پپڑیاں آئے ہوئے ہیں، حلق سوکھی ہے، بیٹا تھوڑا پانی پی لو. ایک مرتبہ اس نے لیا اور ایک قدم چلنا شروع کر دیا. جناب زینب پوچھتی ہے، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں، ارے ہم سے چھوٹا ہم سے زیادہ پانی کی اس کو ضرورت ہے. زینب نے سکینہ کو گلے سے لگایا، اے بیٹی سکینہ دادی فاطمہ نے اسے سیراب کر دیا، بیٹی تم پانی پی لو.
منقلب ينقلبون انا لله وانا الیہ راجعون. پروردگارہ اس عمل قیل قبول فرما، انہ سے اپنی رحمت نازل فرما. معبود ان آنکھوں کو زیادہ زیادہ توفیق دے کہ عزائے حسین میں زیادہ زیادہ اشکبار ہو سکیں. معبود ہم سب کو، ہماری نسلوں کو زیادہ زیادہ توفیق دے کہ ہم سب عزائے حسین میں شرکت کر سکیں. اے پروردگارہ بحق محمد وال محمد، اگر ان آنسوؤں کا کچھ بھی ثواب ہو پروردگارہ، تو اس کے جزا میں ہم سب کو حسین کی شفاعت مرحمت فرما. اے پروردگارہ ہم سب کو مولا حسین کے ساتھ محشور فرما. اے میرے اللہ، اس فرش عزا کے صدقے میں ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو لمحے بھر کے لیے بھی حسین کے در سے غافل نہ فرما. اے میرے اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں معبود ان کے قرض و غدا فرما، جو مریض ہیں مریض روحی ہو جائے مریض جسمی ہو معبود انہیں شفا کاملہ عنایت فرما، جو تندرست ہیں انہیں غنی فرما، معبود جن کے کاروبار ختم ہو گئے ہیں انہیں احیاء فرما، جن کے کاروبار چل رہے ہیں اس میں برکات عنایت فرما. پروردگارہ بحق محمد وال محمد، جہاں جہاں بھی مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، محبان بیشیان حید قرار، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے پروردگارہ بحق محمد وال محمد، اس وقت تک موت نہ آئے جب تک امام اعظم سے راضی خوشنود نہ ہو جائیں. معبود جب اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں دعائیں بیت، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو. اور دیگارہ دعا میں دعا امام کے سور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آواز سار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.